أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى أوله الأطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون صلوات
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. یہ جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ مجلس ایصال ثواب ہے اور ایصال ثواب کی مجالس میں ہماری بنیادی نیت یہی ہوتی ہے کہ جن محترم مرحوم یا مرحومہ کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے ان کی خدمت میں بہتر سے بہتر ہدیہ ہم اپنی طرف سے روانہ کر سکیں. اور ہدیے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آبویسلی ایک بات بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ جنہیں وہی ہدیہ یا وہی تحفہ میننگ فل ہوگا جو ان کے کام آئے، نہ کہ جسے ہم اچھا سمجھتے ہوں. یعنی مثال کے طور پر بہت سادہ سی مثال اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی شخص اگر امریکہ یا آسٹریلیا میں ہے اور آپ اس کو روپیز میں بہت کچھ بھیجوا دیں، بہت سارے روپے بھیجوا دیں، اور یہ بھی فرض کر لیں کہ وہ روپے جو ہیں وہ کنورٹ نہ ہو سکتے ہوں لوکل کرنسی میں، تو آپ کے بورے بھرے ہوئے نوٹوں کا روپوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم کو. تو اسی طریقے سے جب ہم ایصال ثواب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، لیکن ہم اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ ہم ایک اور عالم میں زندہ ہیں اور وہ کسی اور عالم میں موجود ہیں. تو بنیادی طور پر اس معرفت کے ساتھ ایصال ثواب اور ہدیہ کرنا لازمی اور ضروری ہے کہ ان کے کیا کام آئے گا، ان کے لیے کیا چیز فائدہ مند. اور سب سے بڑی بات جو اس میں، یعنی کہ جو عالم حقیقت اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جو بھی مرحومین ہیں جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، یہاں سے آگے چلے گئے، اب وہ ایک ایسے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر ہر شے کی حقیقت ان کو نظر آ رہی ہے. تو اگر آپ حقیقی دنیا میں کسی کو بھی کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ پاکیزہ نیت اور ارادے کی ہوتی ہے. آپ یہاں سے کچھ بھی بھیجوا دیں، قرآن بھیجوا دیں، مجلس بھیجوا دیں، کسی کو کھانا کھلانے کا ثواب اپنے خیال میں بھیجوا دیں، اگر اس کے پیچھے جو پراپر نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے. اور وہ نیت اور ارادہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نیت اور ارادہ یہ کہ جو عمل آپ نے کیا وہ قربتاً اللہ ہو، اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی شرط ہوتی ہے وہ یہ کہ کوئی اور چیز اس میں ایسی شامل نہ ہو جو آپ کی نیت اور ارادے کو خراب کر رہی ہو. یعنی جو مثال بہت دفعہ علماء دیتے ہیں کہ ہم کھانا کھلائیں بہترین کھانا کھلائیں مجلس عیسیٰ علیہ ثواب میں، لیکن مال حلال و حرام کا خیال نہ رکھیں. یا خدا نہ خواستہ ہم ایک ایسے گھر میں مجلس عیسیٰ علیہ ثواب منعقد کریں کہ جہاں پر حلال و حرام کا خیال نہ رکھا جاتا ہو. یعنی اس قسم کی باتیں کیا ہیں کہ ایک طرف سے آپ اچھائی بھیج رہے ہیں اور اس کے پیرلل اس اچھائی کو جلانے والی چیز بھی ساتھ جا رہی ہے. اور میں شاید آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہو، یہ علامہ تہرانی نے جو کتاب لکھی ہے معاد شناسی آخرت، اس میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص کا، مجھے اب ایگزیکٹلی نام یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان صاحب نے اپنے والدین کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے مجلس منعقد کروائی تھی یا جو بھی محفل مجلس، اور اس میں رات کو انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ان کے والدین آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمیں، دیگر جو لوگ مرحومین جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، تم نے ہمیں ان کے سامنے شرمندہ کر دیا. وہ پریشان کہ میں نے تو اتنا اہتمام کیا تھا، یہ سب کیا تھا، تو شرمندگی کس بات کی ہو گئی ان کو. تو انہوں نے پھر اٹھ کے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا کل، کوئی ایسی بات ہوئی تھی؟ تو انہوں نے جب اس اپنے ذہن پہ زور دیا تو ان کو یہ خیال آیا، یاد آئی بات، کہ جب ہم یہ کھانا وغیرہ سارا پکا رہے تھے تو باہر سے کچھ فقیر فقرا آئے، انہوں نے صدا لگائی، تو کچھ اور نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، تو غسل خانے کا جو برتن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تسلا یا برتن وغیرہ، اس میں انہوں نے کھانا ڈال کے اور فقیر کو دے دیا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ واقعہ میں نے کیوں سنا رہا ہوں؟ کہ اس کی بھی اہمیت ہے. اصل اہمیت آپ کی نیت اور آپ کے اس طریقے اور انداز کی ہے جس سے آپ بھیج رہے ہیں آگے. جی اصل اہمیت اس کی ہے. تو جب بھی ایصال ثواب کریں ان باتوں کا خیال رکھیں. یعنی ان کو شرمندگی اس بات میں ہوئی، کس بات میں شرمندگی ہوئی، واپس پہ غور کریں گے، شرمندگی کس بات کی ہوئی؟ کہ جو بھی سائل آپ کے دروازے پر آتا ہے وہ لائق احترام اور اکرام ہوتا ہے، وہ فقیر اور بھکاری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ فقیر نہیں ہوتا، بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا. اور یہ روایتوں میں جملے موجود ہیں کہ سائل کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے. تم اس سائل کے ہاتھ میں نہیں دیتے ہو، تم خدا کے ہاتھ میں اپنا صدقہ رکھتے ہو. اس کی بے احترامی ہوئی ہے. یہ گہری بات ہے یا نہیں ہے؟ جس کو، جن معاملات کو ہم بہت ایزیلی اگنور کر جاتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت ہے. جب بھی ایصال ثواب پر آئیں اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں. یہ چند جملے بطور مقدمہ. تو اگر ہم مجلس کو ایک وسیلہ بنا رہے ہیں اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے حوالے سے، تو اس میں عام طور سے دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ خود موت کا ذکر کریں اور لوگوں کو موت اور آخرت کی یاد دلائیں. اور دوسرا طریقہ جو انشاءاللہ آج ہم جس کو استعمال کر رہے ہیں یا جس راہ پہ چل رہے ہیں، وہ یہ کہ ہم اپنی اس مجلس کو ایک معصوم علیہ السلام کے نام ہدیہ کریں. اور یہ بھی ایک بہت ہی زبردست طریقہ ہے عیسیٰ علیہ ثواب کا. کون سا طریقہ؟ کہ آپ اپنا ہدیہ کسی بزرگ ہستی کو دیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈائریکٹلی انہیں نہ بھیجیں. آپ جو بھی تحفہ بھیج رہے ہیں آپ ڈائریکٹلی انہیں نہ بھیجیں، بلکہ آپ ان کے نام سے کسی بزرگ ہستی کو روانہ کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہستی بزرگ ہے وہ کبھی بھی کسی تحفے کو پلٹائے بغیر قانع نہیں ہوتے. یعنی جو بھی معیاری انسان ہے آپ اس کو ہدیہ دیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پلٹ کر آپ کو اس کا جواب نہ دے. اور جو بھی معیاری انسان ہے وہ کبھی بھی آپ کے تحفے کے برابر ہدیہ نہیں دیتا ہے. ہمیشہ بڑھا کر دیتا ہے. اور جو انسان جتنا زیادہ کریم ہے, جو انسان جتنا زیادہ کریم ہے وہ اتنا بڑھا کے دے گا. تو آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ اپنا جو ہدیہ ہے اپنے مرحوم کے لیے ڈائریکٹ انہیں نہ روانہ کیجیے, آپ کسی معصوم کے ہاتھ میں دیں کہ آپ ان کو دے دیجیے گا. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نہ دیں, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ویسا دیں جیسا آپ نے ان کو دیا ہے. یہ دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں. وہ یقیناً پہنچائیں گے بھی وہاں تک, اور یقیناً بڑھا کے پہنچائیں گے. اور کتنا بڑھا کے پہنچائیں گے, اب یہ اس کریم کے ظرف پر مبنی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آئمہ علیہ السلام کی ایک سنت کیا رہتی تھی, جو جب بھی کوئی آپ کے در پر آتا تھا تو ایک سنت اکثر اور خاص طور سے جب آپ اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ سائل کی ضرورت شدید ہے, یا سائل جو ہے وہ غیرت مند انسان لگ رہا ہے, خوددار انسان لگ رہا ہے, کسی مجبوری کی وجہ سے آ گیا, آپ کبھی بھی ہدیہ دیتے ہوئے سائل کے چہرے کو اپنے سامنے نہیں رکھتے تھے. یعنی جب بھی ایسے کو دیں گے نا, پردے کے پیچھے سے دیں گے, پردے کے پیچھے سے. امام حسین علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ ایک ایسا ہی سائل آیا تھا مدینے میں, اور امام علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی, اس کی حاجت کو سماعت فرمایا, تو آپ اندر تشریف لے گئے اور پردے کے پیچھے سے ایک ہاتھ بڑھایا, تھیلی تھی اس سے, اور اس سے کہا کہ تم یہ لو اور چلے جاؤ, اب یہاں بیٹھنا نہیں. جو لوگ وہاں پر حاضرین موجود تھے امام کے اصحاب میں سے, وہ حیران رہ گئے. ان کے لیے ظاہراً یہ بدخلقی تھی کہ ایک تو یہ کہ جب آپ کسی کو دے رہے ہیں, کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں, تو نہ اس کو فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں بیٹھنا نہیں, چلے جاؤ یہاں سے. تو جب اس کے بعد وہ شخص رخصت ہو گیا, امام حسین علیہ السلام باہر تشریف لائے, تو لوگوں نے اپنے اس کنسرن کا اظہار کیا, تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس شخص کے سے بات سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ غیرت مند انسان ہے, اور ہر غیرت مند انسان کسی سے کچھ لیتے ہوئے اگر اس کے چہرے پر نظر پڑے تو شرمندہ ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جب لیتے وقت میرے چہرے پر نظر کرے, یا اس کے بعد اس کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور اس وجہ سے اس کو شرمندگی لاحق ہو. اس کو کہتے ہیں مرد کریم, یہ انسان کریم. تو سب سے بہتر راستہ کیا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہدیے, تحائف, ریزروز, یعنی ایون یہ نسخہ آپ آگے بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ اپنی آخرت کے لیے جمع کر رہے ہیں نا انشاءاللہ, یعنی متوجہ ہیں اس طرف یا نہیں کہ اپنی اگلی زندگی کے لیے جمع کر رہے ہیں یا نہیں. کسی امام کے پاس رکھوائیے, کسی امام کو ہدیہ کرتے جائیں, کسی ایک امام سے اپنا تعلق پیدا کر کے کہیں میری یہ جتنی نمازیں ہیں, میری جتنے نیکیاں ہیں نا, یہ میں آپ کے پاس اسٹور کرا رہا ہوں, اور انشاءاللہ جب میرا وقت انتقال آئے گا نا, تب آپ مجھے دیجیے گا, میرے مسئلے کو حل کیجیے گا. تو یہ ولایت کے فوائد ہیں, یہ آئمہ علیہ السلام کے فوائد ہیں, کہ فقط دنیا نہیں, کہ دنیا کے مسائل نہیں, آخرت کے مسائل حل کرنے کے لیے معصومین دنیا سے زیادہ آمادہ ہیں ہمارے, جو اصل مقصد ہے. تو اس چیز کو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ, تو آج کی جو ہم گفتگو ہے, یہ ہم ہدیہ کرتے ہیں اپنے مرحوم کے نام سے, امام کاظم علیہ السلام کے نام. اور اس کی مناسبت یہ ہے کہ یعنی کہ ماہ رجب میں, جہاں پر کچھ آئمہ علیہ السلام کی ولادتوں کی تاریخ ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی تاریخ شہادت ہے. 24 یا 25 رجب کو جو آنے والی ہے. تو اس مناسبت سے میں نے ان معصوم کا انتخاب کیا کہ ہم اپنی سعی اور اپنی کوشش کو ان امام کے نام ہدیہ کریں. اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ مطلب کچھ مقامات ایسے ہیں تشیع میں یا تاریخ امامت میں کہ جہاں پر رونا اور گریہ کرنا واجب بنتا ہے, جہاں پر گریہ واجب کا درجہ رکھتا ہے, لیکن ان میں سے اکثر مقامات کو ہم ٹوٹلی اگنور یا نیگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم نے صرف کربلا کو, اور کربلا کا بھی جو رونا ہے وہ ہمارا زیادہ تر جذباتی رونا ہے. یعنی خدا ہمیں توفیق دے کہ ہمارا وہ رونا اور گریہ جو ہے وہ جذباتیت سے نکل کر عقل کے معیار پر آئے. عقلی گریہ جو ہے اس کا اجر و ثواب اور معیار جذباتی گریہ کے مقابلے میں کہیں بلند ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں, وہ گریہ جو بربنائے عقل ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو مقامات ایسے ہیں جو کم از کم مجھ حقیر کی نظر میں بہت زیادہ ایکول رونے کے مستحق ہیں. ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کی 4 سال کی قید, اور اس میں سب سے زیادہ رونے کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قید, رونے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی طرف سے یہ قید ہوئی کہ جو اپنے آپ کو کیا کہتے تھے, آل محمد کا محب کہتے تھے. آپ کبھی بھی اگر اس بات کو دیکھیں گے تو تاریخ میں ہارون اور مامون کے نام شیعوں میں آئیں گے, ہارون اور مامون کے نام شیعوں میں آئیں گے تاریخ میں. یہ قید ان لوگوں کی طرف سے بھی تھی. اور اس سے زیادہ رونے کا مقام کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے ان کی موجودگی میں امام علیہ السلام 4 سال تک قید رہے. یہ رونے کا مقام ہے یا نہیں ہے کہ اس دنیا میں وہ لوگ موجود ہوں جو اپنے آپ کو شیعان اہل بیت اور محبان آل محمد کہیں, اور ان کی موجودگی میں امام قید رہیں. یہ رونے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ بات تقریباً 1300 سال کے بعد شاید ہم نے اس سے سبق لیا ہے کہ جب انقلاب ایران کے دوران شہنشاہ پوری کوشش کے باوجود آیت اللہ خمینی کو قید نہیں رکھ پایا. آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ اتنی, یعنی جو ایک پاور تھی جس کے پیچھے اس وقت کی سپر پاورز بھی موجود تھیں, لیکن وہ پوری کوشش کے باوجود انہیں قید نہیں رکھ سکا. کیوں نہیں رکھ سکا؟ اس لیے کہ اسے اس بات کا اچھے طریقے سے علم تھا کہ پورا ملک اٹھ کھڑا ہوگا اور میں نہیں سنبھال پاؤں گا. لیکن ہمارے ساتویں امام, میں انشاءاللہ مجلس کا اختتام بھی انہی واقعات پہ کروں گا انشاءاللہ, 4 سال, آپ کا سن وفات 183 ہے, 183 ہجری ہے, اور آپ قید ہوئے ہیں 179 میں. 4 سال امام علیہ السلام قید رہے ہیں اور کسی شیعہ کو تکلیف نہیں ہوئی ہے. اور اس کے بعد دوسرا رونے کا مقام ہمارا کیا ہے, جب آپ نے وہ واقعات سنے ہوں گے کہ 10ویں امام کے دور میں متوکل عباسی, اس کے دماغ میں یہ خناس طاری ہوا تھا کہ جو کربلا خاص طور سے اور جو یادگاریں ہیں ائمہ علیہ السلام کی ان کو مٹا دیا جائے. اور اس نے کربلا جو اس وقت ایک میدان تھا, کوئی روضے اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا, تقریباً شاید قبر امام حسین علیہ السلام کا بھی صحیح طریقے سے پتہ نہیں تھا, تو اس نے کہا کہ اس میدان کو جا کر پورا ایگریکلچرل فیلڈ بنا دو, بیل لاؤ, ہل چلاؤ, پورا میدان جو ہے نا ایگریکلچرل فیلڈ بن جائے. اور اس بہانے سے قبر امام حسین علیہ السلام پتہ چل گئی, کیوں؟ اس لیے کہ اس قبر کی حدود میں حیوانات داخل نہیں ہوتے تھے. جب پانی فرات سے موڑ کر بہایا گیا تو قبر کے اندر پانی نہیں جاتا تھا. اور پھر جب لوگوں کو شیعوں کو پتہ چلا, مومنین کو یہ بات معلوم ہوئی, تو مختلف علاقوں سے لوگ پھر زیارت کے لیے جانے لگے. اور وہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے, مجھے دہرانا نہیں ہے, کہ سختی ہوئی تو کوئی ہاتھ اپنا ایک ہاتھ کٹا کے جاتا تھا, کوئی دو لوگ جاتے تھے, ایک قتل ہو جاتے تھے. لیکن اس میں رونے کا مقام کیا ہے؟ دسویں امام اسی متوکل کی قید میں تھے. آپ کے علم میں ہے نا, تین ائمہ ہمارے قید میں رہے ہیں طویل عرصے تک, امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام, امام علی نقی علیہ السلام, اور امام حسن عسکری علیہ السلام. تین ائمہ ہمارے قید خانوں میں, زندان میں محبوس رہے ہیں. یہ کس قسم کی عقیدت ہے؟ اور اس پر انسان خوش ہو یا روئے کہ وہ عقیدت جو امام کو قید خانے میں, جو زندہ امام ہے, تمہارے اوپر حجت ہے اس وقت, اس امام کو قید خانے میں دیکھنے پر راضی ہو, اور ایک دوسرے امام کی قبر کی زیارت کے لیے قتل ہو رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں. مجھے ان مقامات پہ رونا آتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے ان سارے معاملات کی, ان مسائل کی وجہ جو ہے وہ درست معرفت کا نہ ہونا ہے. یعنی اسی بنا پر جس چیز کی طرف ہمیں محنت کرنا ہے, اپنی عقیدتوں پر محنت نہیں کرنا ہے, اپنی معرفت پر محنت کرنا ہے, تاکہ ہمیں ولایت اور امامت کی حقیقت سمجھ میں آئے اور پھر ہم اس کا صحیح معنوں میں ساتھ دینے کے قابل ہوں. ولایت و امامت اس لیے نہیں ہے کہ اس پر قصیدے لکھے جائیں, اس پر شاعری کی جائے, اس کا نام لے کے نعرے لگائے جائیں. ولایت و امامت اس مقصد کے لیے نہیں ہے. ولایت و امامت اس لیے ہے کہ اس کو ایڈاپٹ کرو, اپنی زندگیوں میں لاؤ. سورہ فتح کی آیت اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے تمہارے درمیان رسول کو رکھا, کیوں رکھا؟ نصرو ہو, تعزرو ہو, توقرو ہو, رسول کو اپنے اندر باوقار بناؤ, اس کی نصرت کرو, اس کے اتباع کرو. امامت و ولایت اس کام کے لیے. وہ سارے مقاصد تھوڑی ہیں جس مقاصد میں ہم امامت و ولایت کو کے پیچھے چل رہے ہیں. تو یہ تمام باتیں بہت بڑا لمحہ فکری ہیں. اور اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہی ہے کہ جب بھی کوئی ولی خدا یا حجت خدا نصرت کے لیے بلاتے ہیں تو ہم انہی ساری چیزوں کے پیچھے لگے رہ جاتے ہیں کہ جس کو ہم نے احترام کی نظر سے دیکھا تھا, اور وہ بندہ خدا تنہا ہوتا ہے. وہ امام اور وہ ولی وہ اپنی جگہ تنہا کے تنہا ہی رہ جاتے ہیں, اور باقی ہم ان سب چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے شروع سے اپنے آپ کو, اپنے دین کو بنایا ہی انہی بنیادوں پر ہے. ہمارے لیے تقدس یہ نہیں ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کا جملہ تھا خطبہ قاصیہ کے اندر, کہ میں پیغمبر کے قدم پر قدم رکھتا ہوا ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. اور مجھے یاد ہے بہت پہلے, تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو گئے, ہمارے باب العلم میں قلب عابد صاحب تشریف لائے تھے, مرحوم اعلی اللہ مقامہ, اور انہوں نے یہ جملہ کہا تھا اور بڑی خوبصورت تشریح کی تھی اس کی, جو مجھے آج تک یاد ہے, کہ امام علی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جیسے کوئی شاگرد استاد کے پیچھے چلتا ہے, جیسے کوئی بیٹا باپ کے پیچھے چلتا ہے. یہ مثال کیوں دی اونٹنی کے بچے اور اس کی ماں والی؟ اس لیے کہ شاگرد یا بیٹا بعض اوقات باپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ غلط جا رہے ہیں، سیدھے رستے پہ جائیے، آپ غلط جگہ پہ مڑ گئے، لیکن اونٹن ہی کے بچے کو اس بات سے غرض ہی نہیں ہے کہ ماں کس رستے پر جا رہی، اس حالت یقین میں ہوتا ہے وہ، اور پھر اس کے قدم کے نشان دیکھتا ہے خالی اور کچھ بھی نہیں دیکھتا، قدم پر قدم رکھتا ہوا چلتا ہے۔ تو امامت و ولایت اس چیز کا نام ہے۔ اگر ہم نے اس کو انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں اس اسپرٹ کے ساتھ ایڈاپٹ کیا تو فائدہ ہے دنیا اور آخرت۔ ایک صلوات محمد وآل، تو اگر ہم انشاءاللہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے خدمت میں اگر ہم اپنی گفتگو کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مناسب طریقہ کیا ہوگا؟ اب وہاں بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ ہم امام کی خدمت میں جو بھی ہدیہ پیش کریں تو وہ لازماً وہ ہدیہ وہ ہونا چاہیے جو امام کو پسند آئے، ورنہ کسی کو ایسا تحفہ دینا کہ جو اسے ناگوار لگے اور اس کے لیے خوشائند نہ ہو، دل خوش کن نہ ہو، تو وہ تو ایک تکلیف دینا ہے دوسرے کو، تحفہ دینا تھوڑی ہے، تکلیف دینا ہے۔ تو اس حوالے سے اب امام علیہ السلام کے لیے وہ کون سی چیز ہے جو ان کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ قرآن، آیت قرآن، کہ جیسے رسول خدا جب بعض اوقات سرور والی حالت محسوس کرتے تھے، یعنی کچھ لوگوں سے کہتے تھے اپنے اصحاب سے مجھے قرآن سناؤ، ٹھیک ہے، رسول خدا اپنے اصحاب میں سے بعض اوقات لوگوں سے یہ کہتے تھے مجھے قرآن سناؤ، جس پر قرآن نازل ہوا ہے، اور جب اصحاب جس سے آپ کہتے تھے وہ آپ کے سامنے اس آیتوں کی تلاوت کرتا تھا تو حضور پر وجد اور سرور کا عالم طاری ہو جاتا تھا۔ تو یہاں سے ہم کو ایک بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کسی معصوم کی خدمت میں کیا ہدیہ کریں؟ قرآن ہدیہ کریں، تو ان کے لیے ان کو وجد و سرور میں لانے کا سبب بنتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر جو چیز منتخب کی، ایک آیت قرآنی اور اس کے بعد امام کاظم علیہ السلام کے ایک قول میں سے کچھ حصہ اور ایک آپ کی دعا، بس ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو مجلس کے فارمیٹ کے لحاظ سے یہ چیزیں عجیب سی لگیں، لیکن میں یہاں یہ نیت لے کے بیٹھا ہی نہیں ہوں کہ مجھے مجلس پڑھنا ہے، میں یہاں صرف یہ نیت لے کے بیٹھا ہوں کہ جن محترم کے ایصال ثواب کے لیے احسن بھائی نے گزارش کی ہے ان کو بہتر سے بہتر تحفہ یہاں سے بھیج سکیں۔ تو جس آیت کی ہم نے تلاوت کی تھی آپ کے سامنے شروع میں، وہ یہ تھی کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، سورہ انفال کی آیت نمبر 22۔ اور یہاں سے ہمیں در حقیقت آئمہ معصومین علیہ السلام کی فکر کے لیے پورا پیٹرن اس آیت میں سے ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو امام علیہ السلام کی حدیث میں نے منتخب کی ہے وہ بھی بالکل اسی سے ہی میچ کرتی ہوئی ہے، اسی آیت سے ہی الائنڈ ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک دابا دواب یعنی چلنے پھرنے والے، حرکت کرنے والے، اور حرکت کرنے والی مخلوق اس دنیا میں تقریباً ہر ایک ہی ہے، کسی نہ کسی قسم کی حرکت ہر ایک میں پائی جاتی ہے، لیکن مینلی یہاں مراد انسان ہے، کہ بے شک یہ حرکت کرنے والی مخلوق میں برے شر، عند اللہ خدا کے نزدیک، جو حرکت اور چلنے پھرنے والے انسانوں میں خدا کے نزدیک شر۔ اب یہ جملہ بذات خود عجیب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں میں سے تمام کے تمام خدا کی نظر میں خیر نہیں ہیں، تمام انسان خدا کی نگاہ میں خوب نہیں ہیں، یہ شر کون ہیں چلنے پھرنے والے؟ عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون، ثم جو صاد اور میم ڈیف، اور ڈیف ان واٹ سینس کہ جو قوت سماعت نہیں رکھتے ہیں. قوت سماعت کا معنی کیا ہوا؟ کہ جو آوازوں کو سنتے ہیں لیکن اس میں موجود معنویت پہ نہ غور کرتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. یعنی بہت ساری آوازیں جو ہیں وہ ان کانوں پر گرتی ہیں کہ جن میں سماعت نہیں ہے. خالی آواز کا کانوں تک پہنچنا سماعت نہیں ہوتا. یہ فم ہیں، یہ بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں. اب یہ انسان جو ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ یہ جسمانی معذوری کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہ ثمن بکمن عمیون، سورہ بقرہ کی آیت. ثمن، یہ ثمن بکمن عمیون کس کے لیے کہا ہے سورہ بقرہ میں؟ منافقین کے لیے کہا ہے. بہرے اور گونگے اور اندھے، یہ منافقین کے لیے کہا ہے. تو یہ ثم اور بکم جو ہے یہ ظاہری خرابی نہیں ہے، جسمانی خرابی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خرابی ہے کہ جو انسان کے نفس اور قلب میں پائی جاتی ہے. یعنی انسان آوازوں کو سنتا ہے لیکن اس کی کوئی معنویت اس تک نہیں پہنچتی، کچھ نہیں سمجھتا. کیا قرآن کی آیتیں، زیادہ تر جو ہم کہتے ہیں 30 آیتیں پڑھ لیں، 40 پڑھ لیں، سپارہ ختم کر لیں، لیکن اس سپارہ ختم کرنے کے بعد ایک لفظ کا بھی نہیں پتا کہ کیا پڑھا تھا. آئمہ علیہ السلام کی دعائیں پڑھ لیں، لیکن ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد ایک جملہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا تھا. تو اب ہم کس کیٹیگری میں جائیں گے؟ صاحبان سماعت والی کیٹیگری میں شامل ہوں گے یا؟ اور یہ انسان ثم اور بکم کیوں بنتا ہے؟ لا یعقلون، جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، جنہوں نے، یا بلکہ زیادہ بہتر لفظ یہاں پر ہے، جنہوں نے عقل، جو خدا کی بہترین نعمت ہے، بزرگ ترین نعمت ہے عقل، اسے دنیا اور اپنی خواہشات کے ہاتھوں فروخت کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں لا یعقلون. کہ قرآن کی آیتیں ان کے سامنے موجود ہیں لیکن ایک آیت پر غور کرنے کی توفیق نہیں ہے. رسول اور آئمہ علیہ السلام کے کلمات موجود ہیں، ایک جملے پر غور کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہے. یہ خدا کے نزدیک کون ہے؟ ان شر الدواب، جو زمین پر حرکت اور چلنے پھرنے والی مخلوقات ہیں ان میں یہ شر ہیں، شر. یہ خدا کے نزدیک شر ہیں یہ لوگ، اور سارے شر ایسے ہی لوگوں سے پھیلتے ہیں. تو یہاں سے، کیونکہ ظاہر ہے اب وقت ہمارے پاس محدود ہے، تو اس آیت کے ذیل میں امام علیہ السلام کی ایک حدیث، ایک روایت ہے جو بہت طولانی روایت ہے. آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ کتاب کافی جو شیخ یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کرتا ہے، 8 volumes میں، 8 اس کی جلدیں ہیں ضخیم، اور ان 8 volumes میں جو چیپٹر نمبر 1 ہے، وہ کون سے چیپٹر ہیں؟ کتاب العقل والجہل، پہلا چیپٹر. اور یہ امام کے صحیح شاگردوں کی علامت ہے کہ وہ امام کے مزاج کو سمجھتے ہیں. کہ آئمہ علیہ السلام نے جو چیزیں سکھائی ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت کس بات کی ہے؟ کہ تم حالت جہالت میں ہو یا عقل کے رستے پر ہو. اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس آیت سے بالکل ڈائریکٹلی کرسپونڈ کرتا ہے. اس میں تقریباً 35 احادیث ہیں، جن میں سے کچھ بعض اوقات ریپیٹ بھی ہوتی ہیں کچھ راویوں کے فرق کے ساتھ. اور اس چیپٹر میں جو سب سے تفصیلی اور طولانی حدیث ہے جو کم از کم بھی 12-15 صفحات پہ چلی جائے گی وہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا کلام ہے. اپنے ایک ایسے شاگرد کے ساتھ کہ جس کو خود امام علیہ السلام بہت پسند کرتے تھے چاہتے تھے, حشام ابن حکم. حشام ابن حکم ان صحابی کا نام ہے جنہیں, اور یہ جوان تھے اور امام علیہ السلام ان کو بہت پسند کرتے تھے چاہتے تھے, لائق انسان تھے. تو اس میں سے میں 2-3 جملے اور پھر امام علیہ السلام کی ایک دعا اور پھر میں امام علیہ السلام کے ہی واقعات اور مصائب بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں. بہت طولانی حدیث ہے, آپ لوگوں کو موقع ملے ضرور پڑھیں. اور اس حدیث کی جو بہت بڑی بیوٹی ہے وہ کیا ہے کہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا وہ قرآنی آیتوں پر بلڈ ہوئی ہے. اور اس میں جو سب سے حسین پہلو ہم کو نظر آتا ہے وہ یہ کہ قرآنی آیتوں سے کس طریقے سے ان کو کنیکٹ کر کے, یعنی کہ جو طریقہ جیسے علامہ طباطبائی نے تفسیر میزان میں یوز کیا یا باقی لوگوں نے یوز کیا, تو یہ آئمہ کی سکھائی ہوئی باتیں کہ قرآن کریم کی آیتیں جو ظاہراً بکھری ہوئی ہیں ان کو کس طریقے سے کنیکٹ کر کے ایک پورا ٹاپک بلڈ کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہترین پہلو ہے اس روایت کا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں یا ہشام ان اللہ تبارک و تعالی بشر اہل العقل والفہم. یہ حدیث شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ اے ہشام اس بات کو سمجھ لو کہ بے شک خدا نے بشارت دی ہے صاحبان عقل و فہم کو. یعنی جیسے ہمارے ایک بزرگ عالم خواجہ نصیر الدین طوسی نے یہ بات بیان کی, اس کی تشریح کی کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں. تو اس کی تفسیر انہوں نے اس طریقے سے کی کہ انسان کے حواس خمسہ اور ہاتھ پیر یہ 7 دروازے ہیں, اگر صحیح استعمال کرو گے تو جنت کے دروازے بن جائیں گے, خراب غلط رستوں میں استعمال کرو گے جہنم کے دروازے بن جائیں گے, لیکن وہ 8واں دروازہ جو جنت میں ہے اور جہنم میں نہیں ہے وہ عقل ہے. عقل کبھی بھی جہنم میں لے کر نہیں جاتی, اہل عقل و فہم کے لیے خدا کی بشارت ہے, انذار نہیں ہے. خدا نے اہل عقل و فہم اولو الالباب کو نہیں ڈرایا کہیں بھی, باقی سب کو ڈرایا ہے. اللہ نے بشارت دی اہل عقل و فہم کے لیے اپنی کتاب میں, اور پھر آپ فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت, فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. میرے ان بندوں کو, ان بندوں کو بشارت دے دو کہ جو بات سنتے ہیں, استماع کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا, یعنی کان لگا کر عقل استعمال کر کے سننا. یستمعون القول, لیکن ہر بات کے پیچھے نہیں چل پڑتے, استماع قول ہے لیکن فیتبعون احسنہ, اس میں سے جو سب سے حسین ہوتا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. قرآن خود اولو الالباب کی تعریف بیان کر رہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہدایت اللہ نے کی ہے اور یہ ہیں اولو الالباب. اولو الالباب ویسے تو میں بہت دفعہ یہ ٹرم استعمال کر چکا ہوں, اس پر پاکستان میں پورا اشرہ بھی اسی پر ہی پڑا تھا اولو الالباب پہ, لیکن اگر آپ کے علم میں نہیں ہے اولو الالباب تو آپ کے لیے اس کا معنی مختصراً میں عرض کر دوں کہ اولو الالباب کا مطلب ہے, یہ قرآن کے ٹرم ہے باقاعدہ, ترجمے و تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ یہ صاحبان عقل و خرد کے لیے ہے یہ ٹرم, یعنی عقل مند لوگوں کے لیے. لیکن اولو الالباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو لب رکھتے ہیں, لب کہتے ہیں مغز اور گودے کو، یعنی یہ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی بادام لیں، اخروٹ لیں، اور آپ اس کے چھلکے کو توڑیں اور اندر سے وہ خالی نکلے تو آپ کہیں یہ بے مغز ہے۔ تو بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بادام اور اخروٹ کی طرح ہوتے ہیں جن کا صرف چھلکا ہوتا ہے، اندر کچھ نہیں ہوتا۔ اولو الالباب جو اندر سے بھی پر ہیں، جو اپنے درون میں اپنی ذات میں پر ہیں، فلڈ ہیں۔ کس بات سے پر ہیں؟ حکمت سے، معرفت سے، عقل سے، سمجھ سے پر ہیں، یہ اولو الالباب ہیں۔ یا جیسے ایک ٹرم میں نے استعمال کی تھی کہ یہ انسانیت کی لب ہیں، یعنی کریم آف ہیومینٹی ہیں، یہ اولو الالباب ہیں۔ ٹھیک ہے، امام علیہ السلام کا یہ جملہ، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ اور میں پھر دعا کی طرف آتا ہوں۔ یا ہشام، ان اللہ تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول، اللہ کی حجت لوگوں پر کامل ہوتی ہے ان کی عقلوں کے ذریعے سے۔ کتنا عجیب جملہ ہے اس، اور اسی حدیث کا ایک جملہ اور ہے امام کا کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے انسانوں پر دو حجتیں قائم کی ہیں، ایک حجت خارجی اور بیرونی ہے اور دوسری حجت درونی ہے، تمہارے اندر ہے۔ وہ حجت جو باہر ہے وہ نبی ہے، اور وہ حجت جو تمہارے اندر ہے وہ عقل ہے۔ تو یہ عقل کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ریزننگ پاور جو دل چاہے کرو، یہ عقل خدا کی حجت ہے انسانوں پر، اور سب سے بڑھ کر اسی عقل کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس نعمت عقل کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ یہ عقل اس بات کی کیپیبلٹی لے کر پیدا ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے سے اسرار حقیقت کا پردہ چاک کیا جائے، اس کے ذریعے سے ان مقامات کو طے کیا جائے جہاں پر آپ کے سینسز نہیں پہنچتے ہیں۔ عقل اس نعمت کا نام ہے۔ یہ عقل جو ہے یہ خدا اور خدائی باتوں اور حقیقتوں کی تائید کرنے والی چیز کا نام ہے۔ حجت خدا ہے انسان پر عقل۔ تو اللہ نے اپنی حجت کو کامل کیا انسانوں پر عقل کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل اس آیت سے یہ چیز جڑ رہی ہے کہ جو لا یعقلون ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں چلنے پھرنے والی مخلوق میں شر ہیں، ان میں خیر نہیں ہے خدا کی نظر میں۔ امام علیہ السلام کی دعائیں، اور یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات معصومین کی دعاؤں کے خزانے سے ضرور استفادہ کرتے ہوں گے اپنی زندگی میں، بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے معصومین کی دعائیں، اور اس کو ہمارے بزرگ علماء نے، عرفاء نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ یعنی جیسے امام خمینی نے بھی جب خط لکھا ہے، ان کے خطوط کچھ ہیں، اپنے بیٹے کے نام ہیں، بہو کے نام ہیں، تو اس میں انہوں نے اسی بات کا زور دیا ہے کہ قرآن کے بعد جو معارف کا سب سے بڑا خزانہ ہے وہ معصومین کی دعائیں اور مناجات ہیں، اس سے بڑا کوئی ٹریجر نہیں ہے۔ ایک دعا جو مفاتی میں موجود ہے، اور دعائے سریع الاجابہ، دعائے سریع الاجابہ یعنی وہ دعا جو بہت جلدی قبول ہونے والی دعا ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس میں ایک دو نکات وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ دعا جلدی قبول ہونے والی کیوں ہے، یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو دعاؤں کو جلدی قبول کرواتی ہیں یا دعاؤں کو بہت اوپر تک لے جاتی ہیں، وہ کون سی چیزیں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم انی اطعتک فی احب الاشیاء الیک وہو التوحید، اے میرے اللہ، میں نے تیری اطاعت کی اس چیز میں کہ جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ توحید ہے۔ سیلف ریفلیکشن والی بات آئی نہیں آئی, خدا کو کون سی اطاعت سب سے زیادہ محبوب ہے؟ توحید. وَلَمَ عَصَيْكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهُوَ الْكُفْرِ, اور میں نے تیری معصیت نہیں کی اس چیز میں جسے تو سب سے زیادہ مغبوض رکھتا ہے, جس پر تو سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے, اور وہ ہے کفر. اب اگلا جملہ بہت حسین ہے, فَغْفِرْ لِي مَا بَيْنَهُمَا, ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے نا اس کی مغفرت کر دے. میں نے توحید میں توحید پر تیری اطاعت کی, کفر پر تیری معصیت نہیں کی, اس کے درمیان جتنا کچھ میرے اعمال اور اخلاق کی خرابیوں میں سے ہے نا, فاغفر لی ما بینہما. اور اس کے بعد کچھ اور اس کو چھوڑتے ہوئے میں آگے چلتا ہوں کہ اسألوکا, اب اس بات پہ غور کیجیے گا کہ دعا سریع الاجابہ کیسے بنتی, کیوں بنتی ہے, کس کون سی چیز ہے. اسألوکا بحق من اصطفیتہم من خلقک, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کے حق کا واسطہ دے کر جسے تو نے اپنی مخلوق میں مصطفیٰ کیا. اب یہاں پر مصطفیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے آؤٹ آف دا ہول لاٹ سلیکٹ سم ون, منتخب کرنا, یہ مصطفیٰ کرنا ہوتا ہے. جسے تو نے اپنی مخلوق میں مصطفیٰ کیا, ولم یجعل فی خلقک مثلہم احدا, اور اپنی پوری مخلوق میں اس جیسا کسی اور کو نہیں بنایا. اب یہ مسٹری ہے, مطلب ہم سے اگر پوچھا جائے تو ہم کہیں حقیقت محمدی, حقیقت احمدی, ہم تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن امام نام کسی کا نہیں لے رہے. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کے حق کا واسطہ دے کر جسے تو نے مصطفیٰ کیا اپنی مخلوق میں سے, اور کیسا مصطفیٰ کیا, کیسا بلند کیا, کیسا چنا کہ اپنی خلق میں اس کے مثل کسی اور کو نہیں قرار دیا. ان تصلی علی محمد و آلہ و تفعل بی ما انت اہلہ, کہ تو صلوات بھیج محمد و آل محمد پر. اور یہ ایک جملہ جو ہے نا یہ ائمہ کا, امام علی کی دعائے کمیل میں بھی یہ جملہ ہے, بہت ساری جگہوں پر ایک جملہ کافی ہے اگر آپ معرفت رکھتے ہیں تمام دعاؤں کا اور حاجتوں کے لیے. وتفعل بی, اور میرے ساتھ وہ کر, ما انت اہلہ, جس کا تو اہل ہے, نہ کہ جس کا میں اہل ہوں. اے خدا میرے ساتھ وہ سلوک کرنا جس کا تو اہل ہے, یعنی یا رحمان و یا رحیم و یا کریم. کیا توقع رکھیں گے آپ رحمان و رحیم و کریم سے؟ اللہم, اور یہ اس چیز کو, یہ فقط ابھی تک میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے ساری دعائیں ائمہ علیہ السلام کی دیکھی ہیں, لیکن یہ جملے جو ہیں نا فقط دو جگہ پہ دیکھیں, ایک اس دعا میں اور ایک امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے نمبر 48 صحیفہ سجادیہ میں. اللہم انی اسألوکا بالوحدانیت الکبریٰ, اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وحدانیت کبریٰ کے وسیلے سے. اب یہ وحدانیت کبریٰ کیا ہے؟ اور ابھی بات یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی ہے. والمحمدیت البیضاء, محمد نہیں. میں نے یہ جملے جو ہیں نا یہ فقط اس جگہ پہ میں نے دیکھے, اور ایک وہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا, محمد نہیں محمدیت. کون سی محمدیت؟ البیضاء, جو روشن ہے, سفید ہے. والعلویت العلیا, اور علی نہیں, علویت, وہ علویت جو اعلیٰ ہے. اب یہ وہ واسطے ہیں، یہ وہ واسطے ہیں، اب اس کو کیا مجھ جیسا انسان عرض کرے کہ محمد اور محمدیت میں کیا فرق ہوتا ہے، علی اور علویت میں کیا ڈفرینس ہے. یہ عجیب عجیب انداز دعا کرنے کا، وحدانیت کبرا وبالمحمدیت البیضا والعلویت العلیا وبجمیع ما احتججت به علی عبادک، اور ان سب کے وسیلے سے جنہیں تو نے اپنے بندوں پر حجت بنایا. وبالاسم الذی، اور اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت خوب، ورنہ انشاءاللہ بعد میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. وبالاسم الذی، اور اس اسم کے وسیلے سے، واسطے سے، حجبتہ عن خلقک، جسے تو نے اپنی مخلوق سے حجاب میں رکھا ہوا ہے. امام علیہ السلام کے جملے جو ہیں کہ اسم اعظم 73 کلمات ہیں یا حروف ہیں، ان میں سے 72 ہمارے پاس ہیں اور ایک خدا نے کسی کو نہیں دیا، وہ اسم کامل حجاب میں. وَبِالْاسْمِ الَّذِي حَجَبْتَهُ عَنْ خَلْقِكَ، اور اس اسم کے وسیلے سے جسے تو نے اپنی مخلوق سے حجاب میں رکھا ہے. فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، کہ وہ اسم نہیں باہر نکلتا مگر تیری طرف. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسم باہر نہیں نکلتا لیکن کسی مخلوق پر اس کی تجلی نہیں ہوتی، وہ اسم نہیں نکلتا تجھ سے مگر تیری طرف، تجھ سے نکلتا ہے اور تیری ہی طرف پلٹتا ہے. اس اسم کے جسے، یعنی عرفا کی نظر میں یہ اسم ذات ہے، یہ وہ اسم ہے کہ جو خدا اور مخلوقات کے درمیان حد کو قائم کرتا ہے، کہ اگر اس اسم کو بھی مخلوق عبور کر لے تو پھر مخلوق مخلوق نہیں رہے گی، خالق ہو جائے گی. اس اسم کے وسیلے سے تو اب دعا کو باعظمت کیا چیز بناتی ہے؟ دعا کو باعظمت یہ چیز بناتی ہے کہ آپ کی اسماء الہیہ کے حوالے سے کیا معرفت ہے، اور ان اسماء کو آپ اپنی دعا میں کیسے استعمال کرتے ہیں. ان اسماء کے لیے آپ اپنی دعا کس طریقے سے، اپنی دعا کو ان اسماء کے ذریعے سے بلڈ کرتے ہیں. تو یہ دعا سریع الاجابہ کے نام سے مفاتی میں ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا ایک اور بھی میں آپ کو نشان بتا دوں کہ مفاتی میں امام سجاد علیہ السلام کی 15 مناجات ہیں ایک مقام پہ، ان سے تھوڑا سا پہلے یہ دعا موجود ہے. تو اس یہ تمام کی تمام باتیں کہ جیسے امام کاظم علیہ السلام، کیونکہ امام علیہ السلام کو ہدیہ بھیجنے کا بہترین اسٹف کیا ہے؟ یہی دعا، مناجات، کلام معصوم، آیت قرآن. اور ہم اس بات کے متمنی ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ تحفہ ہمارا بارگاہ امامت میں قبول ہو انشاءاللہ، اور جو ہمارے مرحوم ہیں ان تک بہترین وسیلے سے اور بہترین حالت میں پہنچے. جیسا میں نے عرض کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم بھیجیں، ہم معصوم سے کیوں نہیں درخواست کریں کہ آپ دیں، اور اس کا جو فائدہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا شروع گفتگو کو تمام کرتے ہوئے، کہ جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام کاظم علیہ السلام کی ذات گرامی بھی اس بات کے مستحق ہیں، یعنی ہر امام اس لحاظ سے مستحق ہے کہ ان پر رویا جائے کہ ہر امام کے دور میں ان کی بدترین ناقدری کی گئی. اصل امام پر رونے کا مقام یہ ہے، وہ جو مصیبتیں تھیں، مصائب تھیں، زہر تھا، تلوار تھا، وہ سب ختم ہو گیا، اور خدا کے نظام کے تحت ان کے دشمنوں پر لعنت اور طعن ہے، اور امام کا نام بلند ہے. اور لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، تو وہ چیز تو ختم ہو گئی. لیکن جو اصل ظلم ہوتا ہے معصوم پر، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ناقدری کی جائے اور اس کی بات نہ مانی جائے اور بات نہ سنی جائے. اس عنوان سے ہر امام مستحق ہے کہ اس پر رویا جائے اور جی بھر کے رویا جائے. امام کاظم علیہ السلام ظاہری ظلم کے حوالے سے بھی، کیونکہ امام علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے 128 ہجری میں، تو یہ وہ دور تھا کہ جب حکومت یعنی اسلامی حکومت بنو امیہ سے بنو عباس میں منتقل ہو رہی تھی، اور آپ 4 سال کے سن تھا آپ کا کہ جب پہلا عباسی خلیفہ سمجھ لیں اپنے جائے تخت پر متمکن ہوا تھا، 4 سال کے آپ تھے. اور پھر آپ نے اپنی زندگی میں 3-4 عباسی خلفاء کا دور دیکھا ہے، ابو عبداللہ، صفا، مہدی، ہادی اور پھر ہارون. ان لوگوں کو سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ ہم نے بنو امیہ سے حکومت کو چھینا ہے، آل محمد پر ظلم کا نعرہ لگا کر اور اپنے آپ کو خاندان رسالت کا پیش کر کے. تو حقیقتاً اگر کوئی آل رسول ہے، آل محمد ہے، اگر کوئی حقیقتاً رسول کا وارث اور جانشین ہے تو یہ حضرات ہیں. ہم نے تو زبردستی اپنے آپ کو منوایا ہوا ہے، ہم نے تو زبردستی اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں بنا کے پیش کیا. تو اس بنا پر ان کی مسلسل یہ کوشش رہی ہے کہ آئمہ علیہ السلام کو ہر طریقے سے دبایا جائے. اور ایک اور بات جو بہت اہم ہے کہ ہارون نے، جب مامون خود اس روایت کو نقل کرتا ہے کہ حج کے زمانے میں ہارون گیا اور وہاں پر اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ہر ایک سے پوچھا آپ کو کتنے کی ضرورت ہے، کتنے کی ضرورت ہے، سب کو خوب بھر بھر کے لٹایا اس نے. ساتویں امام بھی تشریف لائے، آپ نے اس سے باقاعدہ کہا کہ ہاں مجھے ضرورت ہے، میں کثیر العیال ہوں، یعنی میری فیملی بڑی ہے، بہت سارے لوگ میرے زیر کفالت ہیں. اس نے جتنوں کو دیا تھا نا سب سے کم امام کو دیا. تو مامون نے اس سے یہ بات پوچھی تھی کہ مجھے یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ جس شخصیت کا آپ نے سب سے زیادہ احترام کیا سب سے کم دینار ان کو ہی دیا آپ نے. تو اس نے کہا کہ تم اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر یہ آل محمد جس دن خوشحال اور پرسکون ہو گئے اس دن میری اور تمہاری حکومت کی خیر نہیں ہے، یہ ہمیشہ غربت میں رہیں اور ہمیشہ ظلم کے تحت رہیں، دباؤ میں رہیں، تب ہی ہماری حکومت چلے گی ورنہ نہیں چلے گی. جو واقعہ امام علیہ السلام کے قید ہونے کا ہے، قید آپ کے کئی، اس میں بھی مہدی جو تھا عباسی اس نے بھی آپ کو قید کرایا تھا، ہارون نے بھی 2 یا 3 مرتبہ آپ کو قید کرایا. جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ 179 ہجری میں، کہ جب ہارون مدینہ آیا تھا اور قبر رسول پر کھڑے ہو کر اس نے بڑے فخر سے یہ بات بیان کی کہ آپ پر سلام ہو اے میرے چچا کے بیٹے، رسول خدا کو. اور چچا کے بیٹے کا مطلب کیا کہ یعنی حضرت عباس ابن عبد المطلب اور ان کے بھائی، یعنی جناب عبداللہ حضرت عباس کے بھائی تھے اور حضرت عباس ابن عبد المطلب ہارون کے جد تھے. تو یعنی کہ اس مناسبت سے اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام. تو اسی وقت ساتویں امام وہاں پر تشریف لائے قبر رسول پر اور آپ نے فرمایا السلام علیک یا جدہ ہو یا اباتا. یہاں سے ہارون کو مطلب اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ میں یہ جملہ بول رہا ہوں خلیفہ وقت ہو کے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے جد. جد آپ کو پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ دادا کو کہتے ہیں. اے ہمارے جد، اے ہمارے باپ، اے ہمارے پدر بزرگوار، آپ پر ہمارا سلام. اور اسی کے تھوڑے دنوں کے بعد ہارون نے حکم دیا ہے کہ امام علیہ السلام کو قید کر کے مدینہ سے بغداد لایا جائے. یہ 179 ہجری کا واقعہ نقل کیا گیا، اور امام علیہ السلام کے قید ہونے کی تاریخ ہے 20 شوال، اور تقریباً 17-18 دن گزرنے کے بعد، سفر طے کرنے کے بعد آپ بغداد پہنچیں. 4 سال کی قید، جس میں مختلف قید خانوں میں امام علیہ السلام منتقل ہوتے رہے. اور ایک جملہ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا عرض مصائب میں بھی، خاص طور سے کہ ہم لوگ سب سے زیادہ جس قید خانے کا ذکر کرتے ہیں وہ قید خانہ زندان شام ہے، اور زندان شام میں جب اس کا حال بیان کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے حال بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قید خانہ ایسا تھا کہ جس کے اوپر چھت نہیں تھی، جس میں لیٹنے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا. بیویاں اور بچیاں جو تھیں وہ اسی قید خانے میں ایک عرصہ انہوں نے گزارا اس تکلیف کے اندر، اور وہاں پر ہی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت واقع ہوئی اور دیگر افسوسناک معاملات. لیکن میں اگر امام کاظم علیہ السلام کے قید خانے کے حوالے سے آپ کا ذکر کروں تو علامہ مجلسی نے، جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئی نہیں ہیں، انہوں نے بہار الانوار کی جلد نمبر 99، جس میں امام کاظم علیہ السلام کے حالات جہاں پر نقل کیے گئے، وہاں پر آپ کے زیارت کے حوالے سے 2-3 جملے ہیں ایسے. المعذب فی قعر السجون، سجن کہتے ہیں قید خانے کو، قعر کہتے ہیں گہرائی کو. میرا سلام ہو اس پر جسے قید خانوں کی گہرائیوں میں عذاب میں مبتلا کیا گیا. اور اس کے بعد ایک جملہ ایسا ہے، مظلم المطامرا، متمورا اس قید خانے کو کہتے ہیں کہ جو سمجھ لیجئے کہ ایک کنویں کی طریقے سے ہو، کہ جیسے ایک انسان کو ایک کنویں کے اندر اتار دیا جائے کہ جس میں وہ، اس کے لیے لیٹنے بیٹھنے اور موو کرنے کی کوئی جگہ باقی نہ بیٹھے. کہ یہ جملے امام علیہ السلام کی جو قدیم کتابیں اور روایتیں ہیں اس میں یہ جملے موجود ملتے ہیں، کہ اسی سے ہی یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ امام علیہ السلام کو جب جن قید خانوں میں منتقل کیا جاتا رہا تھا، پہلے جعفر ابن یحییٰ کی قید میں دیا ہارون نے، اور اس کو حکم دیا کہ ان کو کسی بہانے سے قتل کر دو، اس نے انکار کیا، اس نے کہا کہ میں فرزند رسول کے قتل کے خون سے اپنے ہاتھ کو نہیں رنگ سکتا. پھر ایک اور شخص، پھر آخر میں امام علیہ السلام، یعنی جس قید خانے کے اندر یہ مصیبت تھی کہ جس میں نہ آپ کھڑے ہو سکتے تھے نہ کھل کے لیٹ سکتے تھے، سندی ابن شاہق، اس کا گھر تھا، اس کا بنایا ہوا قید خانہ تھا، جو کہ شقی ترین اور ملعون ترین افراد میں شمار ہوتا تھا. ہارون نے امام کاظم علیہ السلام کو اس کے حوالے کیا، اور اس شخص نے کئی ماہ یا سال تک امام علیہ السلام کو اس قید خانے کی اذیت میں، اور میں مطلب اس کو بیان کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کا تصور کریں کہ امام نے ایک ایسی جگہ پر یہ دن گزارے. اور اسی بنا پر زندان شام کم سخت لگنے لگتا ہے اگر ہم امام کاظم علیہ السلام کی اس قید کا تصور کریں تو، اور اگر ہم وہاں پر دیکھیں کہ امام علیہ السلام جب ان قید خانوں میں لے جائے جا رہے تھے تو آپ کیا فرماتے تھے کہ خدا کا شکر ہے کہ مجھے ایک گوشہ خلوت و تنہائی نصیب ہوا کہ جہاں میں اپنے رب کی ذکر اور عبادت میں کامل توجہ کر سکتا ہوں. کہ جب آپ کو ان قید خانوں میں لے جایا جاتا تھا تو امام علیہ السلام شکر خدا بجا لاتے تھے. اور پھر اس کے بعد، یعنی یہ مختلف روایتیں ہیں کہ اس میں ان ملاعنہ نے جب امام علیہ السلام کو شہید کیا ہے تو شہید کرتے وقت ہارون کی طرف سے اس بات کی خصوصی ہدایت تھی کہ امام علیہ السلام کیا انتقال اور موت طبعی نظر آئے، جسم پر کوئی زخم نہ ہو، کسی چوٹ کا نشان نہ ہو۔ تو اس تدبیر کو پورا کرنے کے لیے زہر کھانے میں ملا کر آپ کو دیا گیا، اور جو روایت کے جملے ہیں کہ زہر کا اثر چار دنوں تک، چار یا پانچ دنوں تک، 17 یا 18 رجب کی یہی تاریخیں تھیں کہ جب امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا تھا، اور 5-6 دن تک آپ اس زہر کے اثر سے تڑپتے رہے۔ ہم امام حسن علیہ السلام کے زہر دینے کا واقعہ پڑھتے ہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام کے زہر دیے جانے کے وقت ہر ذاکر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ امام حسین، بی بی زینب، آپ کے خاندان والے آپ کے ارد گرد موجود تھے۔ آپ اس بات کو تصور کریں کہ امام کاظم علیہ السلام کی اس اذیت کے وقت آپ کے پاس کون تھا، کہ ان 4-5 دنوں کی اذیت اور اس تکلیف میں وہ کون تھا جو آپ کو سکون دیتا ہو، آرام دیتا ہو، یہ تسلی کے دو جملے بول دیتا ہو۔ اور اس عالم میں 24 یا 25 رجب کی تاریخ تھی کہ جب امام علیہ السلام نے اس دار فانی سے کوچ فرمایا، اور ان ملعونوں نے پھر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جتنے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے ان سب کو بلا کر باقاعدہ امام کے بدن کو دکھایا گیا کہ یہ دیکھو کہ ان کی موت طبعی وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہے، ہم نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، کسی چوٹ کا نشان نہیں ہے، کسی زخم کا نشان نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تنہائی اور تاریکی میں امام علیہ السلام کے جنازے کو لے کر اور بغداد کے پل پر رکھا گیا، اور سب سے زیادہ رونے کی بات یہ کہ جب امام علیہ السلام کے جنازے کو بغداد کے پل پر رکھا گیا تو ایک جمعیت وہاں پہ جمع تھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ مخلوق کا اجدہام تھا، لیکن جب امام علیہ السلام قید خانے کی تاریکیوں میں ان اذیتوں کو جھیل رہے تھے تو ان میں سے کوئی نہیں تھا جو آگے بڑھ کر امام کی رہائی کے لیے مطالبہ یا کوشش کرتے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار عالمین، دنیا اور آخرت میں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے توسل سے ہمارے مرحوم اور مرحومین کی ایصال ثواب کو آسان فرمائیں، بہترین تحفہ ہدیہ ان کی خدمت تک پہنچائیں۔ پروردگار آپ سب کی حاجات کو بر لائے، اور تمام مؤمنین و مؤمنات کو ہر قسم کی مشکل اور پریشانی اور اذیت سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔